usted está detrás de este grupo, si está sacando y entra que va. Para que se va a estar en el que viva. A este santo que hay que tener. Y el santo si está sacando, no solo lo va a ver. Cuya persona se va a matar a la cara. No si está sacando, va a ver que va a ver que va a ver. Por lo que está sacando, no iba a ver que va a ver. Y no causó una nota de ya es que pasa, no se iba a estar aquí. Después se iba a sacar, que a pegar ante la tranquilidad que le quito de la mano que me acaba. Pues la mano que me acaba, una de las cosas que me acaba, pasa por un poco más de la vida que me acaba. Y si te digo, si te dice, es más que me acaba, pues la que es, pues tú me digo, ya es, sal, 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 sal,
وہ اپنے تکبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے, اگر میرے پاس اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اندر کچھ ہے تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں شو بازی کروں. میرے اپنے اندر کچھ ہے جو مجھے مطمئن کر رہا ہے کہ میں قابل قدر انسان ہوں, میں کیوں دوسروں کے سامنے شو بازی کروں گا؟ یہ کہ میں شو بازی کرتا ہوں, دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے اندر انسان کھوکھلا ہے. اندر کھوکھلا ہوتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے. اچھا, جب وہ کھوکھلا پن اندر اس کو احساس ہوتا ہے تو یہ سامنے اپنے آپ کو متکبر بناتا ہے, اپنا تکبر کا اظہار کرتا ہے. ہر متکبر انسان دھوکے میں ہوتا ہے, کوئی متکبر ایسا نہیں ہوتا جو حقیقت کے اوپر مبنی ہو, یہ دھوکے کے اندر ہوتے ہیں. اور میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اسی لیے اردو زبان میں جو غرور استعمال کرتے ہیں, غرور اور تکبر, عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. عربی زبان میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ, اور اردو زبان میں غرور استعمال کرتے ہیں تکبر کے لیے, تو اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو متکبر انسان ہوتا ہے اس کو ایک دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے. فرعون کیوں تکبر دکھاتا تھا؟ اس کو پتا تھا میں اندر سے خدا نہیں ہوں, ایک اور خدا ہے. اس خدا کو چھپانے کے لیے سامنے سامنے تکبر دکھاتا تھا. اس تکبر کو دکھانے میں کچھ حرکتیں کرتے ہیں جو نمائشی حرکتیں ہوتی ہیں. ان نمائشی حرکتوں میں سے ایک ذلت دینا ہے, سامنے والے کی تذلیل کرتے ہیں تاکہ اپنے تکبر کی تسکین کر سکیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ کر لیا, جبکہ اندر سے خالی ہوتے ہیں. تکبر کا ایک عمل قبور کی پامالی ہے, تکبر کا ایک عمل لاشے کی پامالی ہے. یہ جو مثال کے طور پر عمر ابن سعد نے یہ حرکت کی, وہ جانتا تھا میں کھوکھلا ہوں, میں سید الشہداء سے نہیں لڑ پاؤں گا چاہے میں ان کا سر کاٹ سب کچھ کر لوں. تو اپنے اس اندرونی کھوکھلے پن کو اپنے ظاہری تکبر کے ذریعے سے پورا کیا اس نے, اور وہ ظاہری تکبر کے اندر سید الشہداء کی لاشے کو پامال کیا, یا مثلا آل سعود نے مزارات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منہدم کیا. اس طرح کی حرکتیں ان کے اندر آپ کو اور بھی نظر آئیں گی. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے خانہ کعبہ کے برابر میں پہاڑی کے اوپر جا کر محل بنایا ہے. یہ تو ہوٹل تو اب بنایا ہے, اس سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے بالکل برابر میں, اگر آپ نے خانہ کعبہ کے باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگایا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیوار بالکل سیدھی اوپر کی طرف جا رہی تھی, وہ ایک پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے اوپر جا کے انہوں نے محل بنایا تھا. اب آپ خود سوچیں, سعودی عرب میں محل بنانے کے لیے جگہ کم ہے کیا؟ اونچائی پہ جگہ نہیں ہے کوئی اور کی جس کے اوپر محل بن سکے. بن سکتا ہے تو خانہ کعبہ کے برابر کی پہاڑی کے اوپر کیوں بنایا؟ تکبر کے لیے, اپنے تکبر کے اظہار کے لیے. اور اس تکبر کے اظہار میں اس طرح کی احمقانہ حرکتیں بہت ہوتی ہیں, اور ایک حرکت یہی تھی کہ دکھائے کہ نہیں, مثلا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اور مقابلہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزارات کو نقصان پہنچایا. مزارات کو منہدم کرنے کے پیچھے اور بھی بہت سارے اہداف ہو سکتے ہیں, مثلا کسی پارٹی کو ڈی مورلائز کرنا, کسی پارٹی کے کسی گروہ کے جذبات کو منہدم کرنا, اس کو اتنا زیادہ کرش کرنا کہ وہ شکست کھانے پہ تیار ہو جائے. مثال کے طور پر اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ نے کیوں اسرائیل کو بنایا, تو ہم کہتے ہیں اس لیے بنایا کہ وہ مسلمانوں کو یہ ثابت کرے کہ تم ایک عرب ہو لیکن تم چند لاکھ یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تمہارے دل کے اندر جا کر ہم نے ایک زخم لگایا ہے. تو بعض اوقات اس لیے بھی منہدم کیا جاتا ہے نظارات کو تاکہ کسی گروپ کو ڈی مورلائز کیا جائے، انہیں کہا جائے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھو تم نے ہم نے تمہارے تقدسات کو پامال کر دیا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ڈی مورلائز کرنے کے علاوہ پرووک بھی کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات کسی کو جذبات کو ابھارنا بھی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں فلاں گروپ کوئی کام انجام دے، آپ وہ کام انجام نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو انجام دیں آپ، تو وہ کیا کریں گے، آپ کے تقدسات سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، آپ کے مقدسات سے کھیلیں گے تاکہ آپ کے جذبات بکھر جائیں اور آپ اپنے بکھرے ہوئے جذبات کے اندر وہ کر ڈالیں جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اور بھی بہت سارے نتائج دیے جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے نتائج دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم نتیجہ ہے، بہت خطرناک نتیجہ ہے، جو شاید مزار پامال کرنے والا ذہن میں نہ رکھتا ہو لیکن عملاً حاصل ہو جائے گا۔ اب تک میں نے جتنے پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے اس میں گویا یوں ہوا کہ یہ پارٹی بھی کسی دین کے ماننے والی ہے، وہ پارٹی بھی کسی دین کو مانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سیاست کے کرنے والے کسی دین کو مانتے ہوں، اصل ممکن ہے وہ کسی دین کو نہ مانتے ہوں۔ ظاہری طور پر سعودیوں نے جب جنت البقیع کو پامال کیا تو وہ کسی دین کے ماننے والے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سعودی بھی پپٹس ہیں، سعودیوں کی حیثیت بھی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی اور پارٹی ہے جو کام کر رہی ہے۔ وہ جو اصلی پارٹی ہے کیا وہ کسی دین کے ماننے والے ہیں؟ نہیں، در حقیقت کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب وہ کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے بہت سادہ سا ایک کام سوچا ہے، جتنا زیادہ دین کے تقدسات کو پامال کریں گے دین کی طلب ختم ہوتی چلی جائے گی، دین کی حیثیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کو دیکھے کہ نعوذ باللہ وہ جنت البقیع کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا مثلا مسجد نبوی کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر غم و غصہ آئے گا اور کچھ لوگوں کے اندر ایک اور فکر آئے گی۔ اور وہ کیا فکر آئے گی؟ وہ اصلی ان کا ہدف ہے، وہ فکر کیا ہے؟ یہاں خدا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ایک فکر یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آئے گی، جو میں بہت دفعہ سید الشہداء کے معاملے میں عرض کرتا ہوں کہ یزید ابن معاویہ سید الشہداء کے وجود سے کیوں لڑنا چاہتا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میں سید الشہداء کی نعوذ باللہ ایسی ظاہری بے احترامی کروں کہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہاں کوئی دین ہے بھی یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، نبی تھے بھی یا نہیں تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، لوگ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو یہ جو مزارات کو پامال کرتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ پارٹیز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں سے دین کا تقدس ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے دین کا احترام ختم ہو جائے۔ دین کا احترام تقدس ختم ہوا تو خود بخود خدا ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان کے ذہن میں اس طریقے سے۔ تو وہ بظاہر کیا کریں گے؟ بظاہر تو یہ دکھائیں گے جیسے فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے، ایک فرقہ اس کا ماننے والا ہے، ایک فرقہ اس کا ماننے والا ہے، اور تقدسات پامال ہو گئے، لیکن ہدف کوئی فرقہ نہیں ہے۔ کیا مثال کے طور پر امریکیوں کو، یا مثال کے طور پر جو استکباری نظام ہے، اس کو وہابیت سے دلچسپی ہے؟ اس کو وہابیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس دن اپنے اہداف کے لیے وہابیت کو کچلنا پڑا، دو منٹ دیر نہیں لگائیں گے۔ اگر میں اس کے اوپر ایک ریفرنس کے طور پر عرض کروں تو یہ جو آل سعود حکومت پر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ ہوا کرتا تھا الاخوان نام کر کے، یہ میں 1928 کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آل سعود حکومت پہ آئے تھے، انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، برطانیہ کے جاسوس لارنس آف عربیہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس زمانے میں ایک بہت سخت دیندار گروپ تھا الاخوان نام کر کے، اخوان اور مسلمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الاخوان نام کر کے وہ گروپ تھا۔ یہ جتنا ہم طالبان کو آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ رجعت پسند ہیں، یہ قدامت پسند ہیں، یہ بہت زیادہ مثال کے طور پر مقدس نمان لوگ ہیں، وہ اخوان ان سے بھی 10 آگے تھے، اخوان بہت زیادہ آگے تھے۔ مثلا اخوان ریڈیو استعمال نہیں کرتے تھے، اخوان کہتے تھے کہ کارز استعمال نہیں ہونی چاہیے، چونکہ سلف نے یہ نہیں کیا ہے، تو وہ مثلا گھوڑوں پہ سواری کرنا پسند کرتے تھے، شمشیر کو استعمال کیا کرتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، الاخوان نام کرتے۔ ان کی مدد لے کر سعودی حکومت پر آئے تھے، انگریزوں نے سعودیوں کو اور الاخوان کو مدد دی، وہ حکومت پر آ گئے۔ جب حکومت پر آ گئے آل سعود، تو الاخوان نے آل سعود کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں کہ بھائی آپ یہ نہیں کرو گے، مثلا سلف نے بادشاہت نہیں کی تھی، آپ بادشاہت نہیں بنانا، آپ یہ نہیں کرو، آپ وہ نہیں کرو۔ جب سعودیوں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا کہ نہیں، معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، انہیں الاخوان کو انہیں سعودیوں نے کرش کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ ان کا کام ختم کر ہو گیا، انہی کے اوپر بمباری کی انگریزوں نے اور الاخوان ختم ہو گئے۔ تو مثال کے طور پر کیا انگریزوں کو وہابیت سے دلچسپی ہے، یا مثلا انگریزوں کو الاخوان سے کوئی دلچسپی؟ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو مثلا وہ کیوں وہابیت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جب تک ان کے اہداف کے اندر کارآمد ہیں وہ ساتھ دیں گے۔ ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف ہے دین نابود ہو جائے، ان کو دین نہیں چاہیے اسلام۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ مت سوچے گا ان کو اسلام نہیں چاہیے، عیسائیت چاہیے۔ نہیں، ان کو عیسائیت بھی نہیں چاہیے، اصل دین نہیں چاہیے۔ ان کو بندوں کو غلام بنانا ہے، بندوں کو غلام بنانے کے لیے دین سے آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک دین زندہ ہوتا ہے بندہ بندے کی غلامی قبول نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ فکر ان کے لیے اچھی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے۔ دین کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اس کے مقدسات کو ختم کر دو، اس کے احترامات کو ختم کر دو۔ یہ جو آپ مغربی دنیا کے اندر فحشا کو، فسق و فجور کو پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک راستہ تھا دین کے خاتمے کے لیے، دین کے خاتمے کے لیے ایک راستہ تھا۔ اب میں اس کے اوپر صرف اشارے کے طور پر عرض کر دوں، اور یہ انہوں نے 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے اندر باضابطہ طور پر شروع کیا، جس کو ہم رینیسانس کا پیریڈ تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے دین کے مقدسات کو ختم کیا۔ ڈاکٹر حداد عادل کی وہ کتاب ضرور آپ نے کہیں ملاحظہ کی ہوگی، اور نہیں کیا تو ضرور پڑھ لیجئے گا، اوریان تہذیب اور تہذیب کی اوریانی، جس کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا کہ مثلا جب دین کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو فسق و فجور اور فحشا خاص کر کیسے کام آتے ہیں۔ جب فحشا پھیل جاتے ہیں تو تقدسات ختم ہو جاتے ہیں، جب تقدسات ختم ہو جاتے ہیں تو دین آہستہ آہستہ پامال ہو جاتا ہے۔ مزارات کے انہدام کے پیچھے بھی وہابیت کا فروغ ہدف نہیں ہے، مزارات کے اہداف کے پیچھے دین کا خاتمہ ہدف ہوتا ہے کہ مقدسات ختم ہو جائیں گے، خدا کے بارے میں لوگ مشکوک ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور دین پامال ہونے لگے گا۔